الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور اولادیں اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک مال اور دوسری اولاد، جو اللہ رب العزت کی یاد سے غفلت کا سبب بنتی ہے۔ فرمایا اگر تم غافل ہو گئے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس وہ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ مال اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے جس کو ہمیں صحیح استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ دو طبقے ہیں، بعض مال کے اتنے شیدائی کہ دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اس کے پیچھے، اور بعض مال کے اتنے مخالف کہ کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دونوں ٹھیک نہیں، کام بھی کرنا ہے اور جو مال اللہ تعالیٰ دے اس کو اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ توجہ طلب بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مال کے لیے قرآن میں دو لفظ استعمال کیے، ایک لفظ استعمال کیا خیر کا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ، تذکرہ مال کا ہے لیکن لفظ خیر کا استعمال کیا۔ دوسری جگہ فرمایا ان تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، یہاں بھی خیر کا لفظ استعمال ہوا۔ تو کوئی ایسی چیز تو ہے نا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت خیر کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قیامہ کا لفظ استعمال کیا۔ دو چیزوں کو قرآن مجید نے قیامہ کہا، ایک بیت اللہ کو، فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ رب العزت نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے انسانوں کے قیام کا سبب بنایا، اور یہی قیام کا لفظ اللہ نے مال کے لیے بھی استعمال کیا۔ فرمایا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما۔ اب مفسرین نے اس میں فرق لکھا کہ مال انسان کی جسمانی زندگی کے قیام کا سبب ہے، اور بیت اللہ انسان کی روحانی زندگی کے قیام کا سبب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نعمتیں ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانچ نعمتیں ہیں تم ان کی قدر کرو. اغتنم خمسن قبل خمس، پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ سے پہلے، تو قابل قدر چیز ہوئی نا. فرمایا مال کی قدر کرو غربت سے پہلے. تو اس تمام بات سے یہ بات سامنے آئی کہ مال اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے، جس نے اس کو اچھا استعمال کر لیا اور جو اس کی رو میں بہ گیا یہ اس کے لیے زحمت بن گیا، رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے. رحمت اس کے لیے کہ جس نے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو استعمال کیا، اور جس نے عیش و آرام کا نقطہ لگا دیا تو یہ رحمت کی بجائے اس کے لیے زحمت بن گیا. اسی لیے آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے. آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قاد الفقر ان یکون کفر، ممکن ہے کہ تنگ دستی تمہیں کفر تک پہنچا دے. خاوند کام نہ کرے تو ذرا اس کی بیوی کی باتیں سنا کریں، وہ کیا بولتی ہے. اس کے سامنے شریعت کی نام لو تو وہ شریعت کے بھی خلاف بولے گی. تو تنگ دستی کو ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے کفر میں پڑنے کا اندیشہ تھا. اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی قدر کرو. اسی لیے مال کو ایک دم ہی سب لٹا دینا کہ انسان خود خالی اور کنگال ہو کے بیٹھ گیا، اس کو بھی منع کر دیا گیا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا، ایک ہی دفعہ میں نہ لٹا دو کہ بعد میں تمہیں حسرت اور ندامت ہو. تو اس قدر کرنے والی چیز کی قدر کرنی چاہیے، ہاں اس کی پوجا بھی نہیں کرنی چاہیے. کئی مرتبہ انسان مال کی پوجا بھی تو کرنے لگ جاتا ہے نا. زن پرست، زن پرست، زر پرست، بت پرست، شہوت پرست، سب کی سب بت پرستی کی قسمیں. تو کئی بندے زر پرست بن جاتے ہیں. اب سنیے سبحان اللہ قرآن مجید نے کیا حقیقتیں کھولی، کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی کہ اے رب کریم وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میری آنے والی اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا. تو مفسرین نے لکھا کہ نبی کی شان بہت بلند ہوتی ہے کہ وہ اس بت کو جو سامنے رکھا ہوا ہے اس کی پرستش سے گھبراتے ہیں. فرمایا نہیں، ان کا مقصد یہ بت نہیں تھا، ان کا مطلب تھا سونے چاندی کے بت، کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو سونے چاندی کے بتوں کی پرستش سے بھی بچا لینا. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کے وقت محراب میں کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے یا صفرا یا بیضا غر غیری، اے سونے اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں. حضرت اقدس تھانوی رحمتہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ عوام الناس کے نزدیک صحابہ کرام کی بہت بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور دریا سے محفوظ اپنے گھوڑے نکال کر لے گئے، مگر اہل علم کے نزدیک یہ اتنی بڑی کرامت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک بڑی کرامت ان کی یہ ہے کہ جب فتوحات کا سلسلہ چلا اور اللہ نے ان کے سامنے سونے چاندی کے دریا بہا دیے، وہ اس سونے چاندی کے دریا سے اپنے ایمان کی کشتی کو سلامت بچا کر نکل گئے. ذہن میں رکھنا کہ مال آتا ہے تو وبال بھی آتا ہے، مال آتا ہے تو وبال بھی آتا ہے. اس لیے یہ دنیا جادوگرنی جادو کرتی ہے بندے پہ. ایک جادو تو وہ تھا جو فرشتے لے کر آئے ہاروت و ماروت، اللہ کے حکم سے آزمائش تھی بندوں کے لیے. اس جادو کے اندر ایک تاثیر تھی، قرآن مجید نے گواہی دی کہ اس جادو کے ذریعے سے یفرقون بہ بین المرء